shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وذكر حديث ابن مسعود لا يبلغني أحد في باب حفظ اللسان. الفصل الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل النور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رواه الرزين. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے کوئی میرے صحابہ میں سے جو مرے کسی سرزمین میں مگر وہ اٹھایا جائے گا قائد اور نور ان کے لیے قیامت کے دن. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو گالی دیتے ہیں میرے صحابہ کو تو کہو لعنت ہو اللہ کی تم میں سے برے پر. یہ ترمذی کی روایت ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کرنے کے بارے میں اپنے بعد، تو اللہ تعالی نے مجھ پر وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں آسمان میں، ان میں سے بعض زیادہ طاقتور ہیں بعض سے، اور ہر ایک کے لیے نور ہے، پس جو شخص اختیار کر لے گا کسی چیز کو جس پر کہ وہ صحابہ ہیں اپنے اختلاف میں، پس وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سو تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پالو گے. یہ رزین کی روایت ہے. پہلی حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے جو صاحب بھی کسی سرزمین میں انتقال کریں گے قیامت کے دن اس علاقے کے لوگوں کے قائد بن کر اور ان کے لیے نور بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن، وہ مقتدا ہوں گے اور باقی سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے نور کا کام دیں گے، ان کی روشنی سے قیامت کی تاریکیوں میں ان کو راستہ ملے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخرت تو دار العمل ہے، دار الجزا ہے، یہاں کے عمل کا وہاں بدلہ ملے گا. تو جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہاں اپنا قائد بنایا، قیامت کے دن وہ ان کے قائد ہوں گے، اور جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نور سے یہاں روشنی حاصل کی، ان کو قیامت کے دن صحابہ کے نور کی روشنی حاصل ہوگی، اور جو یہاں محروم رہے ظاہر ہے کہ وہ وہاں اب بھی محروم ہوں گے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اور زیادہ بھٹکا ہوا. www.shaheedislam.com. صحابہ کرام میں سے ہر فرد کا وہاں کے علاقے کو لوگوں کے لیے مقتدا بننا، اس لیے کہ انہی کی اقتدا پر، صحابی کی اقتدا پر وہ ایمان بھی لائے اور انہوں نے اپنے عمل کو بھی استوار کیا، تو وہ علم میں، عمل میں، ایمان میں، ہدایت میں مقتدا تھے، اور یہ باقی سارے کے سارے لوگ ان کے مقتدی تھے. اس لیے قیامت کے دن بھی وہ اپنے تمام مقتدیوں کے مقتدا اور قائد ہوں گے. دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو ان سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت تمہارے شر پر. شر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، ایک تو حاصل مصدر یعنی برائی، اللہ تعالیٰ تمہاری برائی پر لعنت بھیجے، اور دوسری معنی آتے ہیں شر کے، ایک جو دوسرے سے زیادہ برا ہو، یعنی برے دونوں ہیں لیکن ایک زیادہ برا ہے. جیسا کہ خیر کا لفظ ان دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھلائی کے معنی میں بھی، اور دوسرے معنی ایک شخص جو دوسرے سے زیادہ اچھا ہو، یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، ھذا خیر منہ. جیسے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہاں اگر شر کے یہ معنی ہیں، برائی کے معنی ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ تمہارے شر پر لعنت بھیجے، اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس برائی پر، تم نے جو شر پھیلایا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا کرنے کہنے سے، اللہ کی لعنت ہو اس پر. اور اگر دوسرے معنی مراد ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں ان سے کہو کہ تم میں سے اور صحابہ میں سے جو برا ہو اللہ کی اس پر لعنت ہے. ایک طرف صحابہ ہیں اور ایک طرف تم ہو, ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک اچھا ہوگا ایک برا ہوگا. تم ان کو گالیاں دیتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک وہ برے تھے, اگر وہ برے تھے تو تم اچھے ہو اور اگر وہ اچھے تھے تو تم برے ہو. تو تم یوں کہو کہ تم میں سے جو برا ہو یعنی دونوں فریقوں میں سے اس پر اللہ کی لعنت. اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون صحابی, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں. گالی کے معنی حد کی عزت کے ہیں, یہاں مراد مطلق برا بھلا کہنا ہے, جو ان کو برا کہتے ہیں ان کو برائی سے یاد کرتے ہیں. وہ جس طرح کے بازاری لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ گالیاں مراد نہیں ہیں. کسی کو آپ نعوذ باللہ ظالم کہتے ہیں, خائن کہتے ہیں, تو یہ بھی گالی ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنا اور برائی کے ساتھ ان کو یاد کرنا جائز نہیں ہے. اس مضمون کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان مردوں میں سے عام مردوں کو بھی مرنے کے بعد برا نہ کہو. حدیث میں فرمایا گیا لا تسب الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا, مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے اس کو پا لیا ہے. اب تمہیں اٹکل کے تیر چلانے کی ضرورت نہیں رہ گئی. وہ اگر اچھے تھے, انہوں نے اچھائی پالی ہے, تمہارے برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر وہ برے تھے خدا نخواستہ تو تمہارے اچھا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا, دوسری حدیث میں فرمایا اذکروا موتاکم بخیر, اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو. کوئی تمہارے علم میں کچھ کمزوری ہیں ان کی, تب بھی ان سے زبان بند کر لو, ان کی صرف بھلائیاں ذکر کرو, برائیوں کو ذکر نہ کرو. تو عام افراد امت کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کو برا نہ کہو بلکہ ان کی بھلائیوں کو یاد کرو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جن کے لیے اللہ تعالی کے وعدے ہیں اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی حرمت ہے, جو کہ امت کے قائد ہیں اور جو امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں, ان کو برا بھلا کہنا یہ کس طرح روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ www.shahideislam.com. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں, امام سراحیل شعبی، وہ بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں کہ اگر تم یہودیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے اچھے کون لوگ تھے، وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے صحابی. عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون تھے، ان کا جواب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے صحابی جنہوں نے براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استفادہ کیا اور ان کی صحبت میں رہے. اور اگر رافضیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے بدتر لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. انصاف کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت یہی ہے؟ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، سوائے تین چار آدمیوں کے باقی سارے کے سارے صحابی مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آگے آ رہا ہے اگلے باب میں، پہلے دن اسلام لے آئے تھے، صبح کو اسلام لائے اور شام کو حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے. یہ شام کو مسلمان ہو گئے اسی دن. اس دن سے جو لوگ مسلمان ہوئے، پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے پہلے دن جو لوگ مسلمان ہوئے، اور جو آخری دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اب تک ساتھ ہیں، عقل چکا جاتی ہے جب لوگوں سے یہ کہتے ہو سنتے کہ یہ منافق تھے. منافق نعوذ باللہ، مسلمان کون تھے تم؟ تو امت کے لیے کسی طرح بھی روا نہیں ہو سکتا جس شخص کے دل میں ادنا سے ادنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا احترام اس کے دل میں ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رفقا کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو برا بھلا کہتے ہیں، معلوم ہو کہ ہوں گے تو دیکھیں گے نا ہم. یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیش گوئی تھی کہ یہ ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے آخری دور میں منافقوں کا ایک گروہ پیدا ہوا، عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی، اور انہوں نے لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ نظریہ پھیلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا تھا. اور وہ زیادہ مستحق تھے کیونکہ ان کے فضیلتیں بہت ہیں، حسنین کے باپ ہیں، زہرا بتول کے شوہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم ہیں، قریب ترین ساتھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی فضیلتیں ہیں ان کی، تو وہ پوری امت سے افضل ہے. پہلا قدم یہ تھا کہ وہ پوری امت سے افضل ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں بھی آ گئی. اچھا افضل ہیں تو پھر ان کو جانشین ہونا چاہیے تھا، یہ بھی آ گئی، یہ بھی معقول بات ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانشین اپنا بنایا تھا، چلیے یہ بھی ہو. تو پھر لیکن ابو بکر و عمر و عثمان تین خلیفوں نے ان کو جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بننے دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اور آپ کے تاکیدی حکم کو ٹھکرا کر یہ لوگ مرتد ہو گئے، اور سارے لوگوں نے ان کی پیروی کر لی، لہذا یہ سب قسم مرتد ہو گئے. لیجئے یہاں سے چلی ہے صحابہ کو برا بھلا کہنے کی بیماری. یہ جو تو تم اذان میں سنتے ہو نا، علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ صحابہ کی تکذیب ہے. اگر علی خلیفہ بلا فصل تھے تو علی نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تلوار چلائی صرف اسی خلافت کے لیے؟ تو جو تلوار ذوالفقار علی جب چل سکتی تھی 25 سال کے بعد، وہ 25 سال پہلے کیوں نہیں چلی؟ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر. اس امت میں سب سے افضل ترین ابو بکر ہیں، پھر عمر. وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثَّالِثَ، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے سکتا ہوں. یہ خطبہ دے رہے تھے اور نیچے حضرت حسن ان کے صاحبزادے بیٹھے تھے، وہ فرمان لگے کہ تیسرے کا نام لیتے تو عثمان کا لیتے. اور یہ فرماتے تھے کہ منبر پر بیٹھ کر فرماتے کہ کوئی شخص میرے پاس ایسا لایا جائے گا جو ابو بکر و عمر کو پر مجھ کو فضیلت دے گا، میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 درے تہمت لگانے والے کی حد. تو یہ اس وقت کب کہاں گئے ہوئے تھے یہ حضرات، یہ خلیفہ بلا فضل والے؟ عبداللہ ابن سبا بے ایمان نے شر کا یہ بیج بویا، اور اس وقت سے امت میں صحابہ کو گالیاں دینے کا رواج پیدا ہوا. امت کیا منافقوں کے ٹولے میں، اب کہیں تو ہم امت کو، نام تو امت ہی کا لیں گے نا. باقی میں یہ مسئلہ پہلے عرض کر چکا ہوں، درر مختار وغیرہ کے حوالے سے، کہ شیخین کو گالی دینا کفر ہے اور اس کی سزا ارتداد ہے، سزائے مرتد ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کو گالی دینا، اللہ تعالی کے پاک نام کی توہین کرنا ارتداد اور کفر ہے، اسی طرح شیخین کو گالی دینا بھی کفر ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو شخص پکڑا جائے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ منظور، لیکن پکڑا جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، سزا جاری کریں گے۔ اس حدیث کا مضمون لعنت اللہ علی شرکم، اس میں ایک خاص بات یہ ہے قابل غور اس کے لیے ایک بات کو سمجھیں، ایک بے ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں کچھ اشعار کہے تھے، حجو کے اشعار کہے تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جواب دیا، حضرت حسان کے وہ شعر بخاری شریف میں نقل ہوئے ہیں، حجوت محمدن فعجبت عنہ، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی میں نے اس کا جواب دیا، وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ کے یہاں مجھے اس کا اجر ملے گا، جزا ملے گا۔ www.shahideislam.com حجوت محمد لست له بکفء، فخیرکما لشرکما فشرکما لخیرکما فداء، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے ہو حالانکہ تم ان کے جوڑ کے نہیں ہو۔ آدمی برابر کے والے کے ساتھ بات کرے، تم اپنی حیثیت تو دیکھو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی تم نے کی حالانکہ تم ان کے جوڑ کے نہیں ہو، بس تم میں سے جو برا ہے تم میں سے اچھے پر قربان۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مذمت کرنے والا، ان دونوں میں سے جو برا ہو وہ اچھے پر قربان۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں اور وہ بدبخت برا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح اس حدیث میں فرمایا گیا ہے لعنت اللہ علی شرکم، یعنی تم دو فریقوں میں سے جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب کوئی شیعہ ہمیں کہتا ہے کہ فلانا صاحبی برا ہو برا تھا، ہم اس کے جواب میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ان تم دونوں میں سے جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت، کس سے ختم، وہ کیوں ناراض تو نہیں ہوگا نا، وہ اس کے ناراض ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ برے تھے، وہ کہہ رہا ہے شیعہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ برے تھے، ہم نے کہا کہ تم دونوں میں سے جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت، ناراض تو نہیں ہوگا نا، اس کے ناراض ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابی برا ہے یا یہ برا ہے، چودہویں صدی کی نسل اور بوتے کی اولاد، ان میں سے برا کون ہے، یہ دنیا خود فیصلہ کر لے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا برا ہے یا یہ برا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی،
جس کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں غبار آلود ہوئے وہ برا ہے یا یہ برا ہے؟ اور جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئیں جمال جہاں آرا کو دیکھا وہ برا ہے یا یہ برا ہے؟ یہ تو دنیا فیصلہ کر لے گی. بہرحال یہ تو بعض کی تنقید طلب رہ جائے گی کہ اب برا کون ہے ان میں سے, لیکن فوری جواب یہ ہے کہ تم میں سے جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت, بات ختم. اور ایک بات یہ کہ کیا بک بک کرو گے, جھک جھک کرو گے ان لوگوں کے ساتھ؟ وہ اعتراض کر رہا ہے تم جواب دے رہے ہو, تم اعتراض کر رہے ہو وہ جواب دے رہا ہے, تم وہ اعتراض کر رہا ہے تم جواب دے رہے ہو. سیدھی بات ایک کہہ دو کہ لعنت ہو اللہ کی.
شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نظر القمر.
www.shahideislam.com